الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ويقول الذين آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے کہتے ہیں مؤمنین کہتے ہیں لولا نزلت سورہ کوئی سورت کیوں نہیں اتاری گئی فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ پھر جب محکم سورت اتاری جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا ہو رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے دیکھتے ہوئے آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت اس شخص کے دیکھنے کی طرف جس پر موت کی وجہ سے غشی تاری ہوئی ہو فَأَوْلَى لَهُمْ سو ان کے لیے بربادی ہے طاعتوں وقول معروف اطاعت اور بھلی بات فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پھر جب معاملہ پختہ ہو جاتا ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو اگر یہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ अगर तुम एराज करोगे तो क्या तुमसे ये तवक्कु है कि तुम जमीन में फसाद मचाओगे और तुम अपनी कराबतदारी को कता करोगे। उलाइक الذين لعنهم الله, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। فأصمهم وعمى أبصارهم, बस उसने इन्हें बहरा कर दिया और उनकी निगाहों को अंधा कर दिया। मुमिनीन और मुनाफिकीन का तذकिरा हो रहा है, ये सूरे मोहम्मद का तीसरा रुकू है। अल्लाह ताला शानुहु इरशाद फरमाते हैं, वयकूलु الذين آمنوا لولا نزلت سورة, और मुमिनीन कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं कि कोई सूरत क्यों नहीं उतारी गई। इसका मतलब यह है कि कोई नई सूरत क्यों नहीं उतारी गई। और इस कहने का मंशा यह है कि जिनको कमाले ईमान नसीब हो जाता है उनकी अल्लाह ताला शानहु को राजी करने के लिए अमल करने से कभी सेरी और सेरा भी नहीं होती। तो सूरतें तो बहुत उतर चुकी थी उनके इस कहने से पहले, बहुत सारे अहकाम नाजिल हो चुके थे और अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्म नवालुहु को राजी करने के लिए मुमिनीन उन सूरतों पर और उन अहकाम पर अमल भी कर रहे थे। लेकिन जो अल्लाह का होता है उसके दिल में हर वक्त ये जज्बा रहता है कि मैं जितना कर रहा हूं वो कम है और मैं अल्लाह के लिए और कुछ करूं। इसलिए वो ये कहते थे कि कोई नई सूरत क्यों नहीं उतारी गई, कोई नया हुक्म क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए कि अगर कोई नई सूरत उतरेगी तो मोमिनीन की सोच ये होती है कि उसके बड़े फवाइद होंगे। फायदा नंबर एक, नई सूरत के उतरने से, नई वहय के उतरने से, नई आयात के उतरने से सबसे पहला फायदा यह है कि ईमान ताजा होता है। इसलिए उनको यह इश्तियाक रहता था कि कोई नई सूरत उतरे, कोई वहय नाजिल हो ताकि हमारा ईमान ताजा हो दोबारा। मुनाफिकीन ये कहा करते थे जब अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्म नवालुहु की तरफ से आयात उतरती थी कि अय्युकुम ज़ादत हो हाज़िही ईमाना, ये जो अभी अभी आयतें उतरी हैं इन आयतों ने तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया, मजाक में कहते थे वो, क्या फायदा इन आयत का, ये आयतें उतरी इनसे ईमान बढ़ना चाहिए, है तुम में से कोई जिसका ईमान बढ़ा, आपस में कहते थे, मुमिनीन को नहीं आपस में। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्म नवालुहु ने उनके इस राज को फाश किया और कुरान में ये आयत उतारी कि ये लोग आपस में इस तरह मजाक करते हैं, जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई आयत की तिलावत करते हैं कि अय्युकुम ज़ादत हो हाज़िही ईमाना वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا, जब कोई नई सूरत उतारी जाती है तो इनमें से बाज़े ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं। तो تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اپنے سینوں میں، ان آیات نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوئی ہے، ان کے دلوں میں جو ایمان کا نور ہے وہ بڑھا ہے، اور اس ایمان کے اضافے کی وجہ سے، کمال کی طرف بڑھنے کی وجہ سے اور تر و تازہ ہونے کی وجہ سے، وہم یستبشرون، وہ بڑی خوشی حاصل کر رہے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں. اور رہے وہ لوگ جن کے دل پہلے سے مردہ ہیں، کفر اور شرک کی آلودگیوں میں اور گندگیوں میں مبتلا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر کی نفاق کی، اور پہلے ہی سے جن کے دل گندے ہیں، فزادتہم رجساً الی رجسہم، تو اس قسم کی آیات کے اتارے جانے سے جہاں مومنین کو ایمان میں تازگی کا فائدہ پہنچتا ہے، وہاں ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی گندگی اور بڑھتی ہے، اور گندگی بڑھتی ہے اسی کے نتیجے میں بجائے عبرت حاصل کرنے کے یہ لوگ اس طرح کی مذاق کرتے ہیں. اس لیے کہ تبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ جل جلالہ وعمن وعدہ نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو مؤمنین جو ہے وہ ہمیشہ مشتاق رہتے تھے اور آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ لولا نزلت سورت، کوئی سورت کیوں نہیں اتاری جاتی، کوئی نئی بات ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی، اگر کوئی نئی سورت اترتی تو ہمارے ایمان تازہ ہوتے، کوئی نئی سورت اترتی اور اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسی حکم کو دہراتے جو حکم پہلے آ چکا ہے، تو ہمیں عمل میں اور ثابت قدمی نصیب ہوتی، اور اگر کوئی نیا حکم اترتا تو ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا، جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا میں اضافہ ہوتا اور ثواب میں اضافہ ہوتا. اور اس میں بھی بطور خاص ان کے دلوں میں ایک خاص تمنا تھی کہ کوئی سورت ایسی کیوں نہیں اتاری جاتی جس میں نئے احکام ہوں اور بطور خاص کتاب کا حکم ہو. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، مومنین کہتے رہتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے، مومنین کہتے رہتے ہیں، ان کا اشتیاق اس سے ظاہر ہوتا ہے، بار بار کہتے رہتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں اس وقت کہ یار کوئی نئی سورت نہیں اترتی، کوئی نیا حکم نہیں آتا، اور اس میں ایک انسان کے لیے چونکہ قتال کا معاملہ سب سے زیادہ نفس کے خلاف پڑتا ہے، اس لیے کہ اس میں جان کے چلے جانے کا خطرہ ہے، اور جس کو دنیا سے محبت ہوگی، جس کا میلان دنیا کی طرف ہوگا، وہ اس کام کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. تو یہ سب سے مشکل کام، بطور خاص اس کے لیے بار بار ان کی تمنا اور ان کا اشتیاق رہتا تھا کہ ایسی کوئی صورت کیوں نہیں اترتی جس کے اندر قتال کا ذکر ہو، قتال کا حکم ہو. اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ چکے تھے، بہت ستائے گئے تھے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی یہ ستانے کا سلسلہ جاری رہا، اس لیے بھی ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا بار بار کہ اب تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ہمیں رخصت ملنی چاہیے. تو یہ عمل اونچا بھی بہت ہے، اعلائی کلمۃ اللہ کا، محو کفر کا، مشکل بھی بہت ہے، تو اجر و ثواب بھی بہت ملے گا، اور شہادت مل رہی تو کیا کہنا. اور ہمارے احوال کا تقاضا بھی ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے یہ جو حکم فرمایا کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اب اس حکم میں تبدیلی آنی چاہیے. مکی زندگی میں کیا حکم تھا؟ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے کا کسی پر، صبر مکی زندگی میں. اور کیا کرنے کا؟ صبر کرو اور واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکات دو، اس قسم کے کام کرو. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو تمنا تھی کہ کوئی ایسی سورت اترے جس میں قتال کی اجازت ہو، وہ جھنجھلا کر اور تنگ ہو کر نہیں تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں اور اب ہمیں اجازت مل جانی چاہیے، نہیں، اس میں یہ پہلو بھی تھا، حالات کا تقاضا. مگر بڑا پہلو وہ دوسرا تھا، رضا الہی، کہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی قربانی ہوگی اللہ کے لیے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنِينَ، جن کے دل ایمان سے منور ہو جاتے ہیں وہ تو کہتے رہتے ہیں کہ کیوں کوئی نئی سورت نہیں اتاری گئی جس میں نئے احکام ہو، بالخصوص حکم قتال ہو. یہ ایک مومن کا جذبہ ہوتا ہے. مومن کا ایمان جب کامل ہو جاتا ہے تو جتنا اس کو بتلایا گیا ہے اس پر عمل کر کے قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس انتظار میں رہتا ہے کوئی نئی بات ملے تاکہ اس پہ بھی عمل کروں. اب ظاہر ہے کہ مومنین جب آپس میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوں گے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، تو وہ جو مومنین بنے ہوئے تھے منافقین، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ بھی تو گردن ہلاتے ہوں گے کہ ہاں کوئی نئی سورت اترنی چاہیے، کوئی نیا حکم آنا چاہیے. اور جو بھی منافق ہوتا ہے وہ بڑھ چڑھ کے بولتا ہے دوسروں سے بھی زیادہ، تو وہ کہتے بھی ہوں گے کہ یار قتال کی آئے تب تو اتر جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرما دے کہ فیدہ ان زیرت سورت تو محکمہ، پھر جب اتاری جاتی ہے محکم سورت، یہ محکم جو ہے، محکم اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پختہ، مضبوط. تو قرآن کی ہر سورت اور قرآن کی ہر آیت مضبوط اور پختہ ہے. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، تو یہ قید احترازی نہیں ہے کہ جب ایسی سورت اتاری جاتی ہے جو محکم نہیں ہوتی تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور جب ایسی سورت اتاری جاتی ہے جو محکم اور پختہ ہوتی ہے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ سورت تو ہر ایک محکم ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کی بعض سورتیں اور بعض آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں، پختہ ہیں اور بعض نہیں، یہ تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا کلام ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو یہاں محکم جو ہے وہ لغوی معنی میں نہیں ہے، یہاں محکم اصطلاحی معنی میں ہے. اور یہ محکم جو ہے وہ منسوخ اور متشابہ کی ضد ہے. تو جب ایسی سورت اتاری جاتی ہے جو متشابہ بھی نہیں اور منسوخ بھی نہیں، یعنی جو متشابہ نہیں اور مستقبل میں منسوخ ہونے والی بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قتال کے بارے میں کہ الجہاد و مادن الى یوم القیامہ، قتال جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، قتال منسوخ ہونے والا نہیں ہے. اس کی شرائط کے ساتھ، اس کے لیے جو جو شریعت مطہرہ نے حدود مقرر کی ہیں، اس کے لیے جو قیود مقرر کی ہیں، ان کے ساتھ قتال قیامت تک باقی رہے گا. اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں قتال سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی منسوخ نہیں ہے، سب کی سب محکم ہے۔ اگر قتال کے سلسلے میں کوئی ایکاد آیت منسوخ ہو جاتی تو ان منافقین کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ نہیں نہیں یار، یہ تو پہلے حکم تھا، اب منسوخ ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ نہ، منسوخ نہیں ہے، محکم ہے۔ اور اگر متشابہ ہوتی، جس میں تعویل کی گنجائش ہوتی کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تو بھی وہ کہتے کہ نہیں نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ وامنوالہ نے قتال کے سلسلے میں جتنی آیات نازل کی ان میں سے کسی کو منسوخ بھی نہیں کیا، اور نمبر دو بالکل کلیئر کٹ آیتیں نازل کی، اس کی ایک ہی تفسیر ہے، دوسری تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ محکمہ جو ہے، محکمہ کی قید احتراضی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایسی صورت اترتی ہے جس میں ان نالائکوں کے لیے کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا ہو بالکل صراحت کے ساتھ، تب نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، تو ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہے خوف کی وجہ سے۔ اب تک تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے صرف مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھنی ہوتی تھی، اب تو اپنے ایمان کو بتلانے کے لیے اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی، تو ان کو موت نظر آتی ہے۔ رأیت الذین فی قلوبہم، تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ فرق ہے۔ قتال کی جب آیت اترتی ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہے، آپ ان کے چہروں کو تر و تازہ دیکھیں گے، ان کے چہروں میں تر و تازگی، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے تیل ہو جائیں گے، پھیکے ہو جائیں گے، زرد پڑ جائیں گے، آنکھیں ان کی پھٹی رہ جائیں گی، اور چند لمحوں کے لیے ایسا لگے گا جیسا کہ اس کے اوپر تو موت اسی وقت طاری ہو رہی ہے، آخری وقت ہے اس کا۔ تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، آپ کی طرف دیکھتے ہوئے، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کے دیکھنے کی طرح جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو، بے ہوشی طاری ہو۔ تو بے ہوشی کے کئی درجات ہیں، غشی کے کئی درجات ہیں، پہلے چکر آنے شروع ہوتے ہیں، یہ بھی غشی ہے، اس سے کہ جب دماغ پر، عقل پر پردہ پڑتا ہے غشی کا، انکانشیسنس کا، تو اس کو ایسے چکر آنے لگتے ہیں، وہ بیلنس نہیں رکھ سکتا، یہ غشی کا پہلا درجہ ہے۔ بڑھتے 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 آگے جا کر گرتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، سب محسوس ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مگر غشی ہے، آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہو گئی محسوس ہو رہا ہے، اور پھر اعلیٰ درجے کی غشی کہ کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اس درجے کو بیان کیا جا رہا ہے غشی کے، کہ جس میں آدمی ابھی حرکت بھی کر رہا ہے، آنکھیں بھی کھول بند کر سکتا ہے، مگر موت کا حملہ اس پر ہو گیا، ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، چہرہ پیل ہو جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے سامنے جب وہ سورت تلاوت کی جاتی ہے جس میں قتال کا ذکر ہے، تو آپ دیکھتے ہیں یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض نفاق، ينظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کے دیکھنے کی طرح جس پر غشی طاری ہو موت کی وجہ سے۔ بول تو کچھ سکتے نہیں، فاولا لہم، سو ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خرابی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے موت کے وقت بھی خرابی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی خرابی ہے، قبر میں بھی حشر میں بھی. اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے. یہ فاولا لہم جو ہے، فاولا لہم، فاولا لہم، اس کی حضرات مفسرین نے مختلف تشریحات کی ہیں. اس میں سب سے اچھی توجیہ امام اسماعیل رحمہ اللہ تعالی کی ہے، جو امام اللغہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید ہے، وعید اور اس کا معنی یہ ہے کہ قاربہ ما یہلکہ. تو یہاں ہے فاولا لہم، تو قاربہم ما یہلکہم، ان کے قریب ہو گئی ہے وہ چیز جو ان کو برباد کر دے گی، ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے قریب ہو گئی ہے وہ چیز جو ان کو برباد کر دے گی. فاولا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے بربادی ہے. اس لیے کہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، مومنین کو دھوکا دے رہے ہیں، اور اللہ اور مومنین کو تو کیا دھوکا دیں گے، خود کو دھوکا دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. طاعت وقول معروف، اطاعت اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے، جو ہوتی ہے، اس میں جو حکم ہوتا ہے اسے مان لینا. وقول معروف، اور بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا، عمدہ بات کہنا. مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ طاعتن وقول معروف یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف ہے. طاعتن وقول معروف امثل وافضل. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کوئی حکم اترتا ہے تو اس کو مان لیتے، یہ مان لینا، اور اچھی بات کہتے. اچھی بات کہتے کا کیا مطلب؟ بسر و چشم قبول ہے، بسر و چشم قبول ہے. ہمارا سر بھی جھکا ہوا ہے اور ہماری آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں اور قبول ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ولما راى المؤمنون الاحزاب، ایمان والے. قرآن میں ایمان والے اور غیر ایمان والوں میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کر کے اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہاں کیا معلوم ہوئی کہ ایمان والے اعمال سے بھاگتے نہیں، جیسے ہم لوگ بھاگتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھ لی، اب دو نفل کیا پڑھنے کی. نہیں، وہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اوپر سے کوئی نیا حکم آئے، کوئی نیا عمل زندگی میں آئے. اور جب نہیں آتا تھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لولا نزلت سورہ، کوئی سورت کیوں نہیں اتاری گئی. اور لولا نزلت آیہ بھی نہیں، لولا نزلت سورہ، پوری پوری سورت اترنے کے انتظار میں رہتے تھے. اور دوسرا فرق ہے مومنین کی، ولما را المؤمنون، ایمان والے جب اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے حکم کو پورا کرنے میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ حکم بہت مشکل ہے، یہ اپہل سٹرگل ہے، اس میں کامیاب ہونا ناممکن ہے، تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتے کہ بہت مشکل حکم ہے، کیسے پورا کریں گے. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ان کی فرما برداری اور ان کا سبمیشن اور بڑھتا ہے. احزاب کو دیکھا کہ دنیا ایک کفر چاروں طرف سے سمٹ کر اکٹھی ہو کر آ گئی ہے ہمارے مقابلے میں اور ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. تو اس وقت کیا کہا ایک دوسرے سے انہوں نے, قالو جمع کیسے کہا ہے, انہوں نے سب نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله, یہ تو وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے, ایسا تو ہونے ہی والا تھا, امتحان تو آنے ہی والا تھا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیا تو کافی ہو گیا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ دنیا میں کسی مخلوق سے بھی آپ یہ کہو کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, وہ بھی آپ کو آزمائے گا, تو کیا اللہ نہیں آزمائے گا؟
وصدق اللہ ورسولہ,
یہ جو حالات پیش آئے اس سے تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا تھا کہ تمہارا امتحان ہوگا وہ ہو رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا.
وما زادهم الا ایمانا وتسلیما,
اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا روگ ہوتا ہے.
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا,
وہ تو مسلمانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہی اپنی بینیفٹس اور اپنے فوائد اور منافع کے لیے ہوتے ہیں, لہذا جب ان کو نظر آتا ہے کہ بینیفٹس تو کچھ ہے نہیں دنیاوی, یہاں تو موت سامنے کھڑی ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا, کہاں ہیں وہ ساری نصرتیں اور وہ مال غنیمت اور وہ ترقی اور وہ سکون اور وہ پیس کہاں ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, آزمائش ہوگی.
تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طاعت و قول معروف امثل و افضل,
اللہ کے حکم کو بجا لانا, اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا اور اس کے بارے میں اچھی بات کہنا, اللہ تعالی شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دو سنت سے فارغ نہیں کر دیا بلکہ دو نفل بھی رکھی تاکہ ہم اس کے دربار میں اور زیادہ حاضر رہیں. یہ اچھی بات کہنا, یعنی اطاعت بھی کرے اور زبان سے بات بھی اچھی کرے, طاعت و قول معروف. اگر اللہ تعالی شانہ اتنے سارے احکام نازل نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں. اللہ کا کتنا بڑا حکم ہوا کہ اس نے پورا قرآن اتار دیا, اتنی ساری حدیثیں.
طاعت و قول معروف امثل و افضل,
تو اولا لہم الگ جملہ ہے اور طاعت و قول معروف ہی الگ جملہ ہے. فاولا لہم میں وعید ہے منافقین کے لیے, ایک ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے, اور جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ سچا مومن ہو یا منافق ہو ان کو تو زیب یہی دیتا ہے کہ وہ طاعت و قول معروف, جب بھی کوئی حکم اترے تو بھلی بات کہے, خوش آمدید کہے, اس بات کو ویلکم کرے اور پھر ویلکم کرنے کے بعد اپنی جان کی بازی لگا دے اس حکم کو پورا کرنے میں.
اور دوسری تفسیر یہ ہے یہاں کہ فاولا لہم جو ہے یہ احق کے معنی میں ہے, اولا وہ ولا یلی قریب ہونے سے ہے پہلا معنی اولا, اور قاربہ ما یہلکہ, اور دوسرے حضرات کہتے ہیں اولا یہاں احق سے ہے, اولا بالامامت امام الحی, فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ امامت کا زیادہ حقدار امام الحی ہے نماز جنازہ میں, تو یہاں یہ اولا لہم, اور یہاں لام بمانا با ہے, اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دم بھرتے ہیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور جو مومنین کے ساتھ بیٹھ کر بڑھ چڑھ کے ایسا کہتے رہتے ہیں کہ قتال کی آیت کیوں نہیں اترتی، فاولا بہم، ان کے لیے تو زیادہ لائق یہ تھا کہ وہ طاعت اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے زبان سے، فاولا بہم طاعت و قول معروف، طاعت و قول معروف اولا بہم، اور دونوں تفسیر کے اعتبار سے آگے پھر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، لیکن معاملہ ان کا کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جبکہ امر قتال پختہ ہو جائے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جبکہ امر قتال پختہ ہو جائے، یعنی قتال کا معاملہ پختہ ہو جائے، یعنی اللہ جل جلالہ عام نوادہ کی طرف سے فرض ہو جائے اور لازم ہو جائے، عزم بمعنی لزم، فرض اور وجب، فاذا وجب الامر، فاذا عزم الامر، اس لیے کہ امر جو ہے، امر یہ غیر معقول المعنی ہے، وہ تو عزم نہیں کر سکتا، تو جب ایک آدمی عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ضرور کرے گا، تو کہا فاذا عزم الامر، جبکہ امر امر قتال ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بہتر تو یہی تھا کہ وہ طاعہ و قول اطاعت کرتے، اچھی بات کہتے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ فاذا عزم الامر، جبکہ امر قتال لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، کرے ہو تو اسے ناپسند کرتے ہیں، اگر یہ ناپسند نہ کرتے، یہ کرے ہو محذوف ہے، اذا شرط کا وہ محذوف ہے، کہ جب قتال ضروری ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے جو ظاہر میں بتا رہے تھے، تو اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے، یعنی اس موقع پر آ کر کے بھی اگر توبہ کر لیتے، اور توبہ کر کے یہ سوچتے کہ اب توبہ کریں نہ کریں نکلنا تو پڑے گا ہی، اور ہو سکتا ہے کہ بغیر توبہ کے مر گئے تو چلو توبہ کر کے سچے دل سے جاتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم شرط اور جزا مل کر کے اذا عزم الامر کی جزا ہے، فاذا عزم الامر، جبکہ امر قتال ضروری اور فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو اگر یہ لوگ اس وقت توبہ کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتے، صدق و خلوص کا معاملہ کرتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن جن کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کو یہ توفیق کہاں ملے گی؟ اور مفسرین کی دوسری جماعت نے عزم کو اپنے حقیقی معنی پہ رکھا ہے، فاذا عزم، اور الامر سے پہلے مضاف کو محذوف مانا ہے، فاذا عزم اصحاب الامر، فاذا عزم اصحاب امر القتال، امر قتال والے جو مومنین ہیں، جب وہ پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہم تو جا رہے ہیں، پھر وہی مانا تو کرے ہو، یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، دونوں شکلیں اس میں پھر وہی ہوگی، تفسیر میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ان آیات میں اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے مومنین کا اور منافقین کا ایک خاص امر میں ذکر فرمایا ہے کہ مومنین جو ہے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اوپر سے کوئی حکم آئے، یہ لوگ جو ہیں وہ اس تمنا میں رہتے ہیں کہ بہت کچھ ابھی کرنا پڑ رہا ہے، کچھ نہ آئے تو اچھا ہے۔ مومنین جن احکام کے شوق میں انتظار میں رہتے ہیں، اس میں ایک خاص چیز جس کا انتظار رہتا ہے وہ امر قتال، اور جب امر قتال آتا ہے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اللہ جل جلالہ عمن والو آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس میں دو تفسیریں ہیں اور دونوں تفسیروں کو دھیان سے سنیے. یہ تولا یتولا یہ عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہے تولا یتولا والی ہونا, حاکم ہو جانا, اقتدار میں آ جانا, اور دوسرا ہے تولا یتولا اعراض کرنا, منہ پھیرنا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی, ان حضرات نے جو تولیتم کی تفسیر کی ہے وہ اقتدار کی ہے. اس صورت میں یہاں خطاب اللہ جل جلالہ عمن والہ کی طرف سے مومنین کو ہو رہا ہے. مومنین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شوق قتال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب قتال کا حکم آ جائے. آ گیا قتال کا حکم, قتال ہوا, اور اللہ جل جلالہ عمن والہ دیس دیر سویر کامیابی تو اہل حق کو دیتے ہیں, اہل ایمان کو. تمہیں کامیابی مل گئی اور اقتدار تمہارا ہو گیا, تم حکمران بن گئے. تو اللہ تعالی شانہ مومنین سے کہتے ہیں کہ ان تولیتم, اگر تم صاحب اقتدار بن جاؤ, اگر تم والی بن جاؤ, فہل اسیتم, تو کیا یہ احتمال ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا یہ احتمال ہے, یہ امید ہے, یہ توقع ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور تم قطع رحمی کرو؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں مومنین کو. اس سوال کا منشا یہ ہے یا اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کرسی ملتی ہے تو توازن نکل جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے, انکساری ختم ہو جاتی ہے, غرور آ جاتا ہے. اور غرور کے نتیجے میں عدل و انصاف کے بجائے ظلم شروع ہو جاتا ہے. ظلم شروع ہوگا تو فساد پھیلے گا, ظلم شروع ہوگا تو حقوق پامال ہوں گے, اور جو حقوق پامال ہوں گے ان میں سے ایک بہت اہم حق جو ہے وہ صلہ رحمی ہے. تو اللہ جل جلالہ عمن والو مومنین سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم اپنے دل میں یہ شوق لیے بیٹھے ہیں کہ کب اوپر سے قتال کا حکم آئے تاکہ ہم ظلم و جور کو ختم کریں. یہ تمہارے دل میں تمنا ہے. ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کیا تقریر کی تھی, ابتعثنا اللہ, ہم لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہے, لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد, ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے. آج مسلمان اپنے مقصد کو بھول گیا ہے, ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے دنیا میں یہ دین لے کر, لنخرج العباد من عبادۃ العباد, تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں, اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کس کی غلامی میں لے جائیں, الا عبادت رب العباد, بندوں کے رب کی غلامی میں پہنچائیں. ایک تو ہمارا مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد, ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ, اور ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جو اپنی کم فہمی کی وجہ سے دنیا کو مقصد بنائے بیٹھا ہے, اتنی سی چھوٹی سی تنگ دنیا کو, تنگ دنیا کو, یہ جو ہماری آنکھ ہے وہ کتنی چھوٹی ہے, اور اس آنکھ کے اندر جو نقطہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس پوری دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالی شانہ اپنے منکر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے. لو کانت الدنیا تاجل عند اللہ جناح بعوضہ ما سکا کافر منہا شربۃ ماء. تو اللہ کی عزت تو بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور اللہ کی کائنات بھی بہت بڑی، دنیا اور آخرت کو ساتھ ملائیں تو، اور اگر آخرت کو نکال دے پھر بھی پتا نہیں اسپیس میں کیا کیا ہے، لیکن سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ جو سورج ہے، سورج وہ دنیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، دنیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پوری دنیا کا جو گولا ہے اسے لیا جائے، اس پوری دنیا کا، اور اس پوری دنیا کا جو یہ گلوب ہے پورا، اس کا مقابلہ یہ آنکھ کے اندر کے چھوٹے چھوٹی چھوٹا سا جو دائرہ ہے، نقطہ ہے، اس کا مقابلہ اس دنیا کے ساتھ کیا جائے تو اس دنیا کا جب سورج سے مقابلہ کیا جائے تو دنیا کی یہی حیثیت ہوگی۔ تو جو بندے اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس تنگ دنیا کو مقصد بنائے ہوئے ہیں، ہم انہیں سمجھائیں کہ اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اصل تو جنت ہے، ہم انہیں آخرت کی وسعتوں کی طرف پہنچائیں۔ اور تیسرا مقصد، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جتنی سسٹموں میں ظلم ہے ان سسٹموں کے ظلم سے ان کو نجات دلا کر اسلام کے عدل تک پہنچا دے۔ تو قتال تو اسی لیے کیا جاتا ہے، قتال دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، قتل دنیا میں، قتال دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ صرف مسلمان نہیں کرتے، صحیح یا غلط کوئی بھی ملک کوئی بھی قوم، ان کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے کہ فنا ملک یا فنا قوم ظلم کر رہی ہے یا ظلم کر رہا ہے، تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل اور امن کو وجود دینے کے لیے وہ حملہ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ پولیس چور کو گرفتار کرتی ہے، کیوں؟ اس سے کہ پولیس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، تو اسے اگر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے تو ظلم ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو عدل ملے گا۔ تو یہ چھوٹی مثال ہے۔ اب ایک ملک ہے، اس کا پڑوسی ملک اگر دست درازی کرتا رہتا ہے تو یہ لشکر لے کر کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے، کیوں بھائی؟ تاکہ اس کا ظلم ختم ہو جائے اور عدل، جسٹس اور امن، پیس عام ہو جائے۔ تو جنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں، آپ اس کا جو نام دینا چاہے دے، جنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کا مقصد عدل ہے، عدل، ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف اور امن اور سلامتی کو وجود دینا۔ تو اللہ جل جلالہ عام منوال و مومنین سے خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر اندر یہ تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ قتال کی اجازت کب مل جائے تاکہ ظلم و جور کو ختم کیا جائے، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ تو اگر تم والی بن جاؤ، اگر میں اجازت دے دوں اور تم غالب آ جاؤ اور والی بن جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ امید ہے؟ کیا یہ توقع ہے؟ کیا یہ احتمال ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور تم قطع رحمی کرو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ جل جلالہ عام منوال و مومن کو یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں تم کو اب اجازت دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوال پوچھ کر اللہ جل جلالہ عام منوال و مومن کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم غالب آ جاؤ ظالموں کے اوپر تو تمہیں زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے، تمہیں ظلم والا کام نہیں کرنا ہے، تمہیں کسی کو روندنا نہیں ہے، تمہیں کسی کو دبانا نہیں ہے، اور تمہیں اس طرح پورا نظام چلانا ہے کہ قطع رحمی اور مخلوق کے حقوق میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اور تولیتم کا دوسرا معنی ہے اعراض کرنا. اس صورت میں خطاب جو ہے وہ غیر مؤمنین کو ہے اور منافقین کو ہے. اگر تم اعراض کرو, اوپر کیا ذکر آیا کہ یہ جو منافقین ہیں وہ اعراض کرتے ہیں جب قتال کی آیت اترتی ہے, تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اعراض کرو, اعراض عن القتال, اگر تم قتال سے اعراض کرو تو کیا یہ احتمال ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو؟ یہ استفہام میں تقریری ہے کہ ایسا ہوگا. اگر تم قتال سے اعراض کرو گے, منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قتال کرو گے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں خطاب ان کو بھی ہو جو مؤمنین ہو مگر مستقبل میں اس حکم سے بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہنے والے ہو, کہ اگر تم اعراض کرو گے تو کیا یہ ممکن ہے, کیا یہ احتمال ہے یا نہیں, کیا یہ پوسیبلٹی ہے یا نہیں کہ زمین میں فساد پھیل جائے, اور اگر زمین میں فساد پھیلا تو حقوق لوگوں کے پامال ہوں گے. ہاں, ایسا احتمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم قتال سے اعراض کرو گے تو ظالم لوگ نظام پر غالب آ جائیں گے, اور ظالم لوگ جب نظام پر غالب آ جائیں گے وہ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے, اور جب وہ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے تو زمین میں فساد پھیلے گا, اور زمین میں فساد پھیلے گا تو حقوق پامال ہوں گے, جن میں اہم حق جو قرابت داری کے حقوق ہیں وہ بھی پامال ہوں گے. اس لیے مسلمانوں, اس سے تمہیں بھی اعراض نہیں کرنا چاہیے, اور اے منافقین, تمہیں بھی اعراض نہیں کرنا چاہیے. اس سے کہ چاہے تم مومن ہو یا نہ ہو, غلط لوگوں کا غلبہ ہوگا تو تمہارے حقوق بھی پامال ہوں گے. نمبر دو, یہ خطاب عام غیر مومنین کو ہے, سبھی کو, منافقین کو بھی اور سبھی کو, کہ اگر تم اعراض کرو گے ایمان قبول کرنے سے, اور ایمان قبول کرنے سے اعراض کرو گے تو غلبہ تو رہے گا غیر مومنین کا, اور جب غلبہ غیر مومنین کا رہے گا تو زمانے جاہلیت میں جس طرح زمین میں ایک فساد چلتا تھا وہی نظام رہے گا. تو اگر تم ایمان سے اعراض کرو گے تو کیا یہ احتمال ہے یا نہیں کہ زمین میں فساد تم پھیلاؤ گے تمہارے اس اعراض کرنے کی, اس سے کہ تم سبب بن رہے ہیں, اور قطع رحمی ہوگی. زمانے جاہلیت میں قطع رحمی بھی ہوتی تھی, زمانے جاہلیت میں طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا, زمانے جاہلیت میں عصبیت تھی, زمانے جاہلیت میں ریسزم تھا, زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, یہ سب کچھ ہوگا. اس لیے ایمان سے اعراض کرو گے تو زمانے جاہلیت والا نظام دنیا میں نافذ ہوگا, ظلم و جور والا. اور اس سلسلے میں تیسری رائے, علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں خطاب منافقین کو ہو رہا ہے, اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اعراض کرو گے قتال سے تو کیا یہ احتمال ہے کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ. کیسے زمین میں فساد پھیلاؤ؟ کہ ظاہر میں تو تم مومن رہو مگر وَإِلَىٰ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہ احتمال ہے کہ نہیں؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ احتمال ہے یا نہیں کہ تم اگر قتال سے اعراض کرو گے تو ان کا ساتھ دو گے, اور ان کا ساتھ دو گے تو تمہارے تو بہت سارے رشتے دار مومن ہو چکے ہیں, تو وہ تو قطع و رحمکم ہوگا, قطع رحمی ہوگی. بہرحال اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بتلائی جا رہی ہیں, ان میں سے ایک اہم بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ ایمان سے اور قتال سے اعراض کرنے کے نتیجے میں غلبہ ظلم و جور کو ہوگا کا ہوگا, اور ظلم و جور کا جب غلبہ ہوگا تو زمین میں فساد عام ہوگا, اور زمین میں جب فساد عام ہوگا تو ہر قسم کی برائی آئے گی. اس میں نہ کوئی حقوق اللہ کا خیال رکھے گا نہ حقوق العباد کا. اور حقوق العباد میں سے ایک بہت اہم چیز وہ ہے صلہ رحمی, اس کو بھی پامال کیا جائے گا. اور جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں, اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. زمین میں فساد پھیلانا کسی بھی قسم کا, بڑا یا چھوٹا, اور قطع رحمی کرنا, یہ اللہ جل جلالہ عام من والوں کو بہت ناپسند, چاہے وہ غیر مسلم کرے یا مسلم. تلک الدار الآخرہ, یہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہم نے بنایا ہے؟ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اس کو ہم بناتے ہیں کس کے لیے؟ جو زمین میں بڑائی کا ارادہ نہیں کرتا, بلند رہنے کا, غالب رہنے کا ارادہ نہیں کرتا, اور زمین میں فساد کا ارادہ نہیں کرتا. بڑے بڑے فساد بھی ہوتے ہیں, قتل و غارت, لوٹ مار, یہ بڑے بڑے فساد ہیں. چھوٹے فساد بھی ہوتے ہیں, غیبت کرنا, تہمت لگانا, جھوٹ بولنا, یہ بھی فساد ہے, دھوکہ دینا, یہ بھی فساد ہے. اور قطع رحمی, قطع رحمی, یہ دونوں چیزیں بہت بری. ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور جو قطع رحمی کرتے ہیں. اور قطع رحمی کا کیا معنی؟ یہ ارحام جو ہے وہ رحیم سے بنا ہے, اور رحیم جو ہے وہ بچے دانی کو کہتے ہیں. تو رحیم اور ارحام کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان وہ رشتہ جو بچے دانی کی وجہ سے قائم ہوا ہے. جیسے ماں باپ اور اولاد, تو ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بچے دانی کی وجہ سے ہوا ہے. جو ہماری ماں ہے اس کی بچے دانی سے اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو وہ ہماری ماں نہ ہوتی, ہم اس کے بچے نہ ہوتے, ہم کسی اور کے بچے ہوتے. اسی طرح جو ہمارا بھائی ہے, وہ اگر وہ اور ہم دونوں ہماری ماں کی رحم سے پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ہم دونوں کی بھائی بھائی کی رشتے داری نہ ہوتی. ہمارے ماموں ہے, اگر ہم ہماری ماں کی بچے دانی سے پیدا نہ ہوئے ہوتے تو وہ ہمارے ماموں نہ ہوتے. اسی طرح ہماری ماں اور وہ ہمارے ماموں, وہ اگر اپنی ماں کی رحم سے پیدا نہ ہوئے ہوتے تو یہ ہمارے ماموں نہ ہوتے. شریعت مطہرہ نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے, اور صلہ رحمی کرنے والے کو وہ دونوں چیزیں اللہ عطا فرماتے ہیں جن کے لیے آج پوری دنیا میں افراتفری ہے. بھائی ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ نمبر ایک لمبی عمر, اور نمبر دو مال, رزق. وافر مقدار میں رزق ہے, مگر زندگی آپ کی ایک مہینے کی رہ گئی ہے تو دنیاوی اعتبار سے آپ ناکام ہوئے. اور عمر بہت لمبی ہے مگر گھر میں کلاش, تو بھی آپ دنیاوی اعتبار سے تو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کون؟ جس کو لمبی عمر ملے اور فلوس بھی ملے. تو وعدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من احب ان یبسط له رزقه وان ینسى له اثره, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ روزی ملے اور بہت لمبی عمر ملے, فل یسل رحمہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, صلہ رحمی کرے. اور کچھ مشکل نہیں ہے صلہ رحمی, ماں باپ سے سلوک کرنا, اپنی اولاد سے سلوک کرنا, بھائیوں بہنوں سے سلوک کرنا, خالہ سے سلوک کرنا, ماموں سے سلوک کرنا, رشتے کیا مشکل ہے؟ سلوک کرو. اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق دے. صلہ رحمی, اور جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے قطع رحمی کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں, یہ قطع رحمی کرنا بہت بڑی وعید. بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی بھی یہ روایت ہے کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے تو رحم کھڑی ہو گئی, رحم رشتہ داری قرابت داری. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی دو آدمیوں کے درمیان میں رشتہ داری ہوتی ہے, وہ تو کوئی زندہ چیز نہیں, تو وہ کھڑی کیسے ہوئی؟ تو اللہ جل جلالہ عام والو قادر مطلق ہے, اللہ نے اسے قدرت دی اور وہ کھڑی ہو گئی. یا یہ کہ فرشتوں نے اس کی طرف سے وکالت کی اور فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ نے بندوں کو صلہ رحمی کا حکم کیا ہے, تو جو بندہ اس رشتہ داری کو جوڑ کے نہیں رکھے گا توڑے گا, تو یہ توڑنا برا کام ہے, تو اس سے آپ اس کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ فرما دیں تاکہ اس فیصلے کو سن کر بندے قرابت داری کو ٹوٹنے میں دے. اور اگر صلہ رحمی خود کھڑی ہوئی تو اللہ تعالی شانہ نے اسے جسم دیا, بولنے کی قوت دی, اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ھذا مقام العائد بک من القطیعت, قطع رحمی سے پناہ مانگنے والے کی یہ جگہ ہے. یعنی آپ قطع رحمی کو پناہ دے سکتے ہیں, قرابت داری کو ٹوٹنے سے پناہ دے سکتے ہیں, یہ پوچھا اس نے. تو اللہ تعالی شان میں فرمایا کہ جی ہاں اور میں ابھی فیصلہ سنا رہا ہوں, اور یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس فیصلے کو سننے کے بعد بڑے سے بڑا آدمی بھی تھوڑی بھی اگر اس کی بات سمجھ ہوگی تو وہ قطع رحمی نہیں کرے گا, وہ ہر ممکن کوشش کرے گا صلہ رحمی کے لیے. اللہ تعالی شانہ نے رشتہ داری سے کہا کہ اللہ ترضین, کیا تو خوش نہیں ہے, کیا تو خوش نہیں ہے, ان اصل من وصل کی وان اقطع من قطع کی, تیرے لیے میں نے فیصلہ کر دیا, تو اس بات پر راضی ہے کہ نہیں کہ جو تجھے توڑے گا اسے میں اپنے سے کاٹ دوں گا اور جو تجھے جوڑ کے رکھے گا اسے میں اپنے سے جوڑ دوں گا. یہ تو بالکل شروع میں, اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ختم ہونے کے بعد روزے محشر میں سب اٹھ کر جمع ہوں گے, اس وقت سب آواز سنیں گے کہ قطع رحمی بول رہی, رشتہ داری بول رہی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایک فیصلہ تو کیا تھا, یا رب اے میرے رب, کتے تو مجھے کاٹا گیا, مجھے توڑا گیا, ظلم تو میرے اوپر ظلم کیا گیا, اسی تو میرے ساتھ برا معاملہ کیا گیا. اب یہ برا معاملہ کرنے والا, ظلم کرنے والا اور کاٹنے والا کون ہے؟ وہ شخص جو دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا. اس لیے میرے عزیزوں, میری ماؤں اور بہنوں, میرے بھائیوں, توبہ کر لو اس سے. اور اس میں بھی درجے ہیں, سب سے قریبی قرابت داری ماں باپ اور اولاد کی ہوتی ہے, اس کے بعد بھائی بہن کی ہوتی ہے, پھر ماموں پھوپھی چچا خالہ. توبہ کرو, اپنے آخرت بچانے کے لیے یہ قربانی دینی ہے, کسی اور کے لیے نہیں, ان کے لیے نہیں, اپنے لیے. اللہ کاٹ کے رکھ دے گا, اور اللہ جب ہمیں کاٹ دے, اللہ ہماری طرف توجہ نہ کرے, تو ایمان کا خطرہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَعَمَى أَبْصَارَهُمْ. خطرہ ہے, ایمان کا خطرہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, یعنی اللہ کی لعنت کا کیا مطلب, اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا, اسے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے؟ فَأَصَمَّهُمْ, اللہ نے ان کو بہرا کر دیا کہ حق بات ان کے دل نہیں سنتے, کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن دل عمل کی توفیق نہیں ملتی, حق بات قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی, حق بات کو جس طرح بیان کی جا رہی ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی, الٹا سمجھتا ہے. اور وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا, یعنی حق بات نظر نہیں آتی, حق رستہ نظر نہیں آتا, اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے تو الٹا سمجھ میں آتا ہے. اگر خود عالم ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ ہوگی اس پر اگر لعنت ہے تو قرآن پڑے گا تو الٹا سمجھ میں آئے گا, حدیث پڑھے گا تو الٹا سمجھ میں آئے گا. اس قدر وعید ہے. اور حدیث شریف میں تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں صلہ رحمی کرنی ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے. لیس الواصل بالمکافی, وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے. ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ, حقیقی معنی میں صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے پھر بھی یہ اچھا معاملہ کرتا ہے. بھائی کبھی ٹیکس بھیج دو, کبھی ہدیہ بھیج دو, اور اگر وہ لڑائی جھگڑے والے نہ ہو تو ان کے گھر جب جا کر کے ایک آدھ مرتبہ سلام ولام کر لو, کبھی عطر کی شیشی بھیج دو. ان کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا رہے آپ اپنی طرف سے معاملہ ٹھیک رکھیں. اللہ ہمیں توفیق دے میرے بھائی. اور یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کہنے اب جا رہا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ قطع رحمی جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں. جب ہم قطع رحمی کی بات کرتے ہیں, صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ مولانا احمد صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کا بھائی, اور میں ان سے اپنے تعلقات کو توڑتا ہوں, یہ قطع رحمی ہے. صرف قطع رحمی یہی نہیں ہے, قطع رحمی یہی نہیں کہ آپ کسی سے تعلق کو توڑے, قطع رحمی یہ بھی ہے کہ آپ دو آدمیوں کو توڑ دیں, یہ بھی قطع رحمی ہے. مولانا احمد صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہیں 16-18 سال سے, ہر بات مانتے ہیں, اور یہ ایک جینیوئن بات لے کر کے آئے ہیں کہ ہمارے ابا کے ساتھ ہمارا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور ابا یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں دیکھوں کہ یہ اچھا موقع ہے باپ بیٹے کو ذرا دور کرنے کا تاکہ یہ میرے ساتھ ہی رہے, اور میں ان کو اس طرح سے ذہن سازی کروں اور اس طرح سمجھاؤں کہ جس اقدام کے نتیجے میں ان دونوں باپ بیٹوں میں قطع رحمی ہو جائے, یہ بھی میری طرف سے قطع رحمی ہے. اور اس آیت کا وہ بھی مصداق ہے. یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ یہ قطع رحمی بہت وجود میں آ رہی ہے مگر کسی کا اس کی طرف ذہن نہیں جاتا. عموماً قطع رحمی اسی کو سمجھتے ہیں کہ خالہ بھنجے سے بات چھوڑ دیتی ہے, تو کیا خالہ قطع رحمی کر رہی ہے. بھتیجا پھوپھی سے نہیں بات چیت کر رہا ہے تو کہ بھتیجا قطع رحمی کر رہا ہے. آج کل جہاں ڈیورس ہوتا ہے, طلاق ہوتی ہے, اور کسٹڈی ماں کو ملتی ہے, تو وہ اس بچے کو باپ سے ملنے نہیں دیتی, یہ قطع رحمی کر رہی ہے. اس لیے کہ باپ اور بیٹے کا حق ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے. یہ قطع رحمی کے جرم میں مبتلا ہی عورت, ظلم میں مبتلا ہے, بہت کچھ میں مبتلا ہے, مگر قطع رحمی میں بھی یہ مبتلا ہے. اسی طرح کسٹڈی مل رہی ہے باپ کو, وہ ماں کو نہیں ملنے دیتا. اسی طرح کبھی ہوتا یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا, اور شوہر کے سمجھوتے سے یا بغیر سمجھوتے کے بچے چھوٹے تھے تو نانا نانی کے پاس چلے گئے. اب نانا نانی یہ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کے مرنے کے بعد ہمارے داماد کسی اور سے نکاح نہ کرے, مگر دنیا ہے, اس کو جینا ہے. اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو اب نانا نانی ان بچوں کو بڑا کرتے کرتے ذہن ایسا بناتے ہیں اور زہر اتنا گھولتے ہیں کہ یہ اولاد اپنے باپ سے دور ہو جاتی ہے. قطع رحمی کروا رہے ہیں نانا نانی, بہت بڑا گناہ. اس لیے اللہ تعالیٰ ڈیوس سے بچائے, اللہ تعالیٰ بچوں کو یتیم بننے سے بچائے, لیکن اگر ایسی شکلیں پیش آ جائے تو ماں کو اور ماں کے رشتہ داروں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کا باپ ہے اور اس کے سارے رشتہ دار ہمارے بچوں کے چچیرے رشتہ دار ہیں. اور اگر الٹا ہو جائے تو شوہر کو اور شوہر کے رشتہ داروں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کی ماں ہے, وہ اس کی ماں کے رشتہ دار ہیں, ننیالی رشتہ دار ہیں, ممیالی رشتہ دار ہیں. اگر اولاد رشتہ نہ رکھنا چاہے تو بھی رکھوانا چاہیے. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال فَلَعَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, یہ جو ہے حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی, رونے دھونے کی آواز آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی دیکھو کیا ہو رہا ہے, تو جن صاحب کو بھیجا تھا وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ایک باندی ہے, مالک اسے بیچ رہا ہے, لیکن باندی اور اس مالک کا آپس میں میاں بیوی جیسا رشتہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی. اب وہ لڑکی ذرا سمجھدار بھی ہو گئی ہے, تو جب وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کو بیچا جا رہا ہے اور وہ کسی اور مالک کے ہاتھ میں جا رہی ہے, تو یہ بہت رو رہی ہے کہ مجھے توڑا جا رہا ہے میری ماں سے. دیکھو باندی ہے, باندی اور اس کی بیٹی. اللہ اکبر, اسلام میں کتنے حقوق ہیں. آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کے علم بردار سے پوچھو کہ ہے تمہارے یہاں ایسی رعایت؟ تمہارے یہاں سوائے سیاسی بیان کے اور ہے کیا؟ کہاں ہے حقوق انسانی؟ ہزاروں لاکھوں جان سے حد دو دیتے ہیں. حقوق انسانی تو یہ ہے, ایک ماں بھی اسے بیچا جا رہا ہے اور اس کی بچی رو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اچھا جلدی جلدی مہاجرین اور انصار کو جمع کرو. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مہاجر انصار کم ہو گئے تھے, تو یہ جو ہے اہل شورا سمجھے جاتے تھے. مہاجرین اور انصار کو جمع کرو, مہاجر انصار جلدی جلدی جمع ہو گئے. باندی کے بطن سے اگر بچہ پیدا ہو جائے آقا کا, تو ایسی باندی کو اصطلاح میں ام ولد کہتے ہیں. ام ولد باندی ہے, بیچ دیا, ام ولد کو بیچا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر اور انصار کو جمع کیا. دیکھو اس سے احتیاط معلوم ہوتا ہے. علماء کو, مفتیوں کو جب بھی کوئی شرعی فیصلہ کرنا ہو اور اس پر مکمل انشراح نہ ہو, اس پر مکمل دلیلیں سامنے نہ ہو, یا یہ کہ جو جمہور کا مسلک ہے اس سے کسی مجبوری کی وجہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش آئی, تو اپنے انفلوئنس, اپنی شہرت, لوگوں میں اپنے مقام کی وجہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا کون مفتی بگاڑ لے گا. اتنا بڑا فالوئنگ ہے, مجھے جو فیصلہ کرنا ہو کر کے اعلان کر دیتا ہوں, جیسا کہ آج کل ہمارے زمانے میں ہوتا ہے. یہ شریعت مطہرہ کے مسائل ہیں. آج کل مفتی کا کام علماء کر رہے ہیں. علماء کو علماء کا کام کرنا چاہیے, مفتیوں کو مفتیوں کا کام کرنا چاہیے. اور مفتیوں کی جو دو کیٹیگری ہے, کم درجے کے مفتی, اعلیٰ درجے کے مفتی, تو کچھ مسائل وہ ہیں کہ جن کا فیصلہ صرف اعلیٰ درجے کے مفتیوں کو کرنا چاہیے, لیکن نہیں, ہر شخص مفتی اعظم ہے. اور اس کی وجہ سے امت میں افراتفری ہے, امت میں آزادی آ رہی ہے, دین سے لوگ بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ جو ایک تقلید تھی اور دین کے سامنے ہر شخص کی ایک گردن جھکی ہوئی تھی, وہ آزادی کی طرف چلی گئی. بلایا ان کو, اس لیے کہ ام ولد کا ابھی کوئی حکم نہیں تھا, فیصلہ کرنا تھا. تو مہاجر اور انصار, اور ان کو بلایا کہ جو کتاب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے, وہ کتاب اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک ماں کو بیٹی سے اور بیٹی کو ماں سے الگ کیا جائے؟ تو کہا کہ نا, یہ اجازت نہیں دیتی. ایسا نہیں, ہماری شریعت ایسی اجازت نہیں دیتی, یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی اجازت دیتی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, فَلَا عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اور یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ ماں اور بیٹی کی رشتہ داری سے بڑھ کر اور کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ تو مہاجرین انصار نے کہا کہ امیر المومنین, پھر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرما دیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحیثیت مفتی اعظم کی, بڑے بڑے مفتیوں کی موجودگی میں مہاجرین اور انصار کی جماعت میں یہ حکم نافذ کیا کہ ام ولد کو بیچنا جائز نہیں ہے. ام ولد کو بیچنا جائز نہیں ہے تاکہ وہ ام ولد اپنی اولاد سے الگ نہ ہو سکے اور اولاد اپنی ماں سے الگ نہ ہو سکے. یعنی ایک باندی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ باندی, ایک باندی ماں اپنی اولاد سے الگ نہ ہو اور اولاد اپنی ماں سے الگ نہ ہو. تو قطع رحمی کی یہ بھی ایک شکل ہے. بہرحال اولئک الذین لعنہم اللہ, جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, اونچے درجے کا, نیچے درجے کا, پھر درجات ہیں فساد کے بھی. کوئی صرف گھر میں فساد کرتا ہے, کوئی صرف مسجد میں فساد کرتا ہے, کوئی کسی مدرسے میں فساد کرتا ہے, اور قطع رحمی کے بھی مختلف درجات ہیں. تو اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. فا
فَأَسَمَّهُمْ, اللہ تعالیٰ شانہوں نے انہیں بہرا کیا ہے, وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. تو یہاں جو ہے اس کا سب سے پہلا مصداق یہ منافقین ہے جو قتال سے دور رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں فساد فی الارض آتا ہے, قطع رحمی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تو ہم نے مہر لگا دی ہے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو قرآن مجید اور احادیث شریفہ اور شریعت مطہرہ کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے, اور ہمیں دین پر چلائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ صحیح دین اور علم, صحیح علم ہمیں سیکھنے کی توفیق دے, اس کو عملی جامع پہنانے کی توفیق دے, اور اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنی بستی, اپنے مسلی, پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری رسائی جس طرح ہو سکے اس حق کے پیغام کو پہنچا کر دوسروں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرماوے. پوری دنیا میں جو افراتفری ہے اس کا واحد سلوشن یہی ہے, اللہ تعالی شانہ قبول فرماوے. اور کئی ہفتوں کے بعد یہ جو سلسلہ آج شروع ہوا ہے, اللہ تعالی شانہ اس کو تا موت جو ہے وہ جاری رکھے, اور میرے مرنے کے بعد بھی یہاں تا قیامت اس سلسلے کو جاری رکھے, اور برکت دے کر کے اللہ تعالی جتنا باقی رہ گیا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ابھی, اللہ تعالی اس کو پورا کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.